جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم برکتی عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان, زینو مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو, آراستہ کر لو, تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام, آج کے ہمارے مہمان مفتی سجاد صاحب ہیں, حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ.
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
اللہ پاک کا کرم ہے,
ماشاء اللہ. ناظرین کرام, آپ کے سوالات کچھ ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ سردیوں کے اندر نماز کی نیت باندھ کے چادر کے اندر ہاتھ کرنا کیسا ہے مردوں کے لیے؟
جی, چادر ہاتھ کے اندر ہی باندھ لینا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چادر سردیوں میں پہنی ہوئی ہوتی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کے اندر ہاتھ باندھ لینا, اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, چاہے چادر کے اندر ہاتھ باندھیں یا چادر کے اوپر ہاتھ باندھیں.
ٹھیک.
البتہ ایک صورت منع ہے, وہ یہ ہے کہ اگر چادر کو بالکل اس طرح لپیٹ لیا کہ جس طرح بندہ جکڑ جاتا ہے کسی چیز میں کہ
ہاتھ ہی باہر
نہ نکال سکے, تو یہ صورت ممنوع ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, عام طور پر چادر کھلی ہوتی ہے اور فریکوینٹلی ہاتھوں کو موو کر سکتے ہیں, تو شرن اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اور چادر جب لیں تو وہ سر پر بھی لیں, کیا ہونا چاہیے اس میں؟
چادر جو پہننے کا محتاط یعنی معروف عادتاً جس طرح چادر پہنی جاتی ہے اسی طرح پہنا جائے, اور طریقہ یہ ہے کہ سر پر لیں اور اس کا ایک پلو جو ہے وہ اس کندھے پر ڈال دیں. تو یہ اگر اس طریقے سے سنت کی نیت بھی کر لیں گے کہ سر پر چادر کا ہونا, تو سنت کا ثواب بھی ملے گا. اور اگر چادر کو اس طرح لٹکا دیا کہ کندھوں پر یا سر سے چادر کے دونوں کنارے لٹک رہے ہیں, تو اس کو شرعی اعتبار سے مکروہ تحریمی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. صدل کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے دونوں کنارے لٹکانا. تو اب اگر کپڑا یعنی چادر اس طرح پہنی کہ اس کے دونوں کنارے لٹک رہے ہیں سامنے کی طرف, یا پھر یوں ہے کہ ایک کنارہ آگے اور ایک پیچھے, اور یا یوں سامنے سے لٹک رہے ہیں, تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اور اگر چادر کا ایک کنارہ جو ہے وہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا, تو یہ اس طریقے سے چادر پہننا جائز ہے, اور اس طرح چادر پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اس میں احتیاط یہ ضروری ہے کہ عام طور پر لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا چادر جب نماز میں چادر پہن کر نماز پڑھتے ہیں, تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو چادر کا پلو جو ہے کنارہ کندھے پر ڈالا ہوا ہے, یہ گرے نہیں. اور یہ گرے گا تو اس سے جو ہے وہ ایک تو وہی صدل والی صورت بھی ہو سکتی ہے, اور پھر دوسرا اس میں نماز پڑھنے والے کا خشوع بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. یعنی جس توجہ کے ساتھ اس کو نماز میں ہونا چاہیے, وہ بار بار چادر کو سنبھالتا رہتا ہے, تو یہ بھی خشوع کے منافی ہے. یعنی جو شریعت کا مطلوب ہے ہم سے کہ ہماری توجہ بالکل نماز کی طرف رہے, اب اگر اس نے صحیح طریقے سے چادر نہیں پہنی ہے, تو پھر وہ چادر کو صحیح کرنے میں مشغول رہے گا, عمل کثیر بھی کر سکتا ہے, اور اگر عمل کثیر نہ بھی ہو تو پھر زیادہ توجہ جو ہے وہ چادر کو سنبھالنے میں رہے گی, تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا جب نماز کے لیے آئیں तो चादर को जो किनारा है उसको कंधे पर ऐसे डालें कि वो पूरी नमाज में नीचे ना गिरे।
ठीक है माशाल्लाह। अच्छी तरह जब इसका एहतमाम करेंगे तो फिर उम्मीद है कि इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। और अगर आप किसी ऐसी ऐसे इलाके में हैं कि जहाँ ओढ़ना ही ज़रूरी नहीं है तो फिर एहतियात यही है कि चादर आप साइड पर ही, जो चादर नमाज के अंदर बहरहाल खलल पैदा करें। लेकिन हर एक को नहीं मैं कह रहा, क्योंकि कई इलाके ज़ाहिर बाकी बड़े सर्द होते हैं और उनको जाना चल कर, मेरा ख्याल हमारे कराची में तो ऐसा आपके मस्जिद में आते हैं चादरें पहन कर आते हैं लोग।
असल में देखें मुख्तलिफ तबीयतों के लोग होते हैं, कुछ ताकतवर भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, कुछ के लिए थोड़ी सी हवा भी बहुत ज़्यादा सर्दी का बायस होती है, तो इस तरह लोग तो नज़र आते हैं चादर में,
फजर में,
फजर में बिलखसूस जो है वो नज़र आते हैं। और जो चादर पहनने की एहतियात नहीं कर सकता है तो बहरहाल उसको अपनी नमाज बचाने के लिए बेहतर ये है कि चादर को साइड पर रख दें और नीचे कोई स्वेटर या कोई कोट वगैरह इस तरह की चीज़ पहने कि जिससे नमाज इत्मीनान से अदा कर सके।
जी ठीक है, मजीद सवाल।
मुफ्ती साहब से मेरे दो सवाल हैं कि हुजूर क्या चोरी किया हुआ माल जो आपको मालूम है कि चोरी का माल है, इसको खरीदना जायज है या नाजायज है? और कहते हैं कि मुर्ग को गाली नहीं देनी चाहिए कि ये अल्लाह का जिक्र करता है और अल्लाह की तरफ बुलाता है, इसकी शराई रहनमाई फरमा दीजिए, जज़ाकअल्लाहु खैर।
चोरी किया हुआ माल खरीदना जबकि पता ही है कि ये चोरी का माल है,
चोरी किया हुआ माल खरीदना भी जायज़ नहीं है, बेचना भी जायज़ नहीं है। जो चोरी का माल खरीदता है पता है कि ये चोरी किया हुआ माल है तो उससे वो माल खरीदने के बावजूद भी उसकी मिल्कियत में नहीं आता है, ये दूसरे का माल है जो ये बेच रहा है, तो इसलिए ना इसका बेचना जायज़ है ना इसका खरीदना जायज़ है।
ठीक है, सिर्फ अहम कोई गुमान हो या इसके लिए भी कोई यकीनी पता है या गलबा जन है, बिल्कुल गालिब गुमान है कि ये चोरी का है, ये तो उसी कैटेगरी में। लेकिन ऐसे ही कोई मशहूर हो जाए कि बात तो चोरी चोर बाजार होते हैं, यानी उनका नाम ही मशहूर हो जाता है कि ये चोर बाजार है।
देखिए हमारे जो मसला पूछा गया ये तो यकीनी सूरत है,
ठीक है,
और दूसरी बात ये है कि अगर किसी के बारे में जन गालिब ये है, बाज अफराद अपनी शक्ल सूरत के एतबार से ये अपने मामलात के अतबार से मशकूक होते हैं और उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि ऐसी महंगी चीज़ इसके पास हो, या जिस तरह बाज़ औक़ात बहुत सस्ती बेच रहा होता है महंगी चीज़, तो अगर जन्ने गालिब ये हो रहा है कि ये चोरी का माल है तब भी ना खरीदें। और दूसरी बात ये है कि बाज़ बाज़ार ऐसे हैं कि जो चोर बाज़ार से मशहूर व मारूफ हैं, तो अब अगर उनके बारे में यही जन्न गालिब है कि यहाँ अमूमन वही चीज़ें बिकती हैं कि जो चोरी की होती हैं, तब तो वही हुक्म होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चीज़ सस्ती मिलती है शायद इस एतबार से चोर बाजार कह देते हों या किसी भी वजह से, लेकिन जब चीज़ के बारे में कोई जन्न गालिब नहीं है तो ऐसे खामखा किसी के माल के बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि इसने चोरी का रखा हुआ है, तो या चोर बाजार के नाम से भी अगर कोई बाजार मशहूर है तो वहाँ से माल खरीदने में शरण कोई हर्ज वाली बात नहीं।
बाद लोग कहते हैं कि अब गाड़ी का उनका अपना सामान तो चोरी हो गया, अब ये हम तो सामने से पैसे दे के खरीद रहे हैं तो ये वैलिड हो जाएगा किसी का ये कहना कि मैंने तो खुद पैसे देकर लिया है लेकिन वो भी पता हो कि वो भी चोरी का है?
देखिए असल बात ये है कि बेचने की इजाज़त बंदे को शरीयत ने उस वक्त दी है कि जब वो उसकी मिल्कियत वाली चीज़ हो, जब उसकी मिल्कियत वाली चीज़ ही नहीं है, कन्फर्म है कि मिल्कियत वाली चीज़ ही नहीं है तो उसका ख़रीदना ही जायज़ नहीं है। कि वो ख़रीदने का मतलब क्या है? ख़रीदने का मतलब ये है कि मैं उसकी मिल्कियत अपने पास ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, पैसे देकर मैं वो चीज़ ले रहा हूँ, तो जब वो खुद उस चीज़ का मालिक ही नहीं है तो अब उससे पैसे देकर भी लेना जायज़ नहीं होगा। और ये कि ये उसका मामला है, हमने तो पैसे दिए हैं, बात ये है कि ये आपकी मिल्क में आएगा ही नहीं, तो जब मिल्क में नहीं आएगा तो आपका इससे नफा उठाना भी जायज़ नहीं होगा, तो इसलिए
भले पैसे दिए हों
तो इसलिए देखें ये तो वही वाली बात है कि कोई चोर चोरी करके आए और हम देख रहे हैं कि इसने जेब काटी और हमें तोहफा दे दे और हम खुशी से ले ले, भले उसने काम किया हमने तो नहीं किया है। तो जो नाजायज काम उसने किया है और वो नाजायज चीज आपको बतौर मिल्कियत देना चाह रहा है, तो जब वो चीज उसकी मिल्क है ही नहीं तो उसका तोहफा देना जायज ही नहीं है।
और चीज भी बेइनी मौजूद है सामने
जी, तो ये इसलिए ये मिल्क में भी नहीं आएगा, चाहे वो फ्री में दे दे चाहे पैसों में जो है वो दे दे, इसका खरीदना और बेचना दोनों जायज नहीं।
और ये हिला या ये बातें ना इसके लिए काफी होगी ना उस दुकानदार के लिए होगी कि जो कहे हम तो पैसा दे के खरीद रहे हैं, यानी उस दोनों के लिए काफी नहीं होगी। बहरहाल इसमें एक तरह के ये भी मुआविन ही बनते हैं कि जो इनसे सजा साहब इनसे ले रहे हैं सस्ते दामों में, इनको पता होता है कि चीज एक बेचारे कईयों की नई नई गाड़ियां होती हैं, कुछ ऐसे खास शीशे हैं या खास कोई ऐसी पट्टियां बाद गाड़ियों पे बड़ी महंगी महंगी, मैंने सुना 40-40 हज़ार रुपए की वो उसकी जो है वो एक पट्टी है बस जिसकी वो इतनी कीमत है, और वो कह रहे हैं बस गाड़ी ली और वहां खड़ी की तो उतार के ले।
ऐसा ही है, मेरे एक जानने वाले हैं उन्होंने एक जगह पर गाड़ी खड़ी की तो उनका जो है वो एक जो है वो बम्पर से जो है जाली टाइप थी वो उतार ली, और वो वापस आए तो उसकी वो नहीं थी, तो वो फिर समझदार थे तो वो मार्केट में घूमे कि ये कहाँ से मिलती है, तो जो उसकी उतरी थी
अभी वही, वही मिली उनको
वही वाली उनको उन्होंने जो है वो मिल गई वहां पर। ये जो है वो गुनाह पर तावन है और गोया के उन चोरों को जो लुटेरे हैं उनको गोया के शह देना है, उभारना है इस बात पर कि ठीक है आप ले हम आपसे खरीद लेंगे। अगर ये लोग ना खरीदें तो जाहिर है कि वो ये काम ही नहीं करेंगे, कि जब उनको इसके ऊपर कोई नफा ही हासिल नहीं होगा बल्कि पकड़े जाने पर जिल्लत होगी, मार पड़ेगी जो है वो FIR वगैरह कटेगी, तो वो क्यों इस तरह की जिल्लत बर्दाश्त करें। तो जो खरीदता है तो गोया के वो भी तआवुन कर रहा है, और अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वला तआवनु अलल इस्मे वल उदवान, के गुनाह के कामों पर और हद से बढ़ने वाले कामों पर एक दूसरे के साथ तआवुन ना करो। और उसकी वजह यही है कि अगर गुनाह पर तआवुन करेंगे तो मुआशरे में बेचैनी चोरी डकैती और ये सारे मामलात फैलेंगे।
कुछ मस्जिद भी शामिल करते हैं। एक सवाल है कि नमाज अवाबीन का दुरुस्त तरीका क्या है, मुकम्मल तरीका क्या है?
नमाज अवाबीन मगरिब के बाद जो है ये नवाफिल अदा किए जाते हैं, और सुन्नतें और नवाफिल अदा करने के बाद आप कम अज़ कम जो है वो दो नवाफिल अवाबीन की नियत से अदा कर लें तो इससे अवाबीन की नमाज का आपको सवाब मिल जाएगा।
कुल 6 रखते हो जाएं
जी,
दो सुन्नत वैसे ही पढ़नी, दो नफिल हैं और मजीद दो मिला लें
जी,
ये एक साथ भी इनको पढ़ सकते हैं और इनको ज्यादा बेहतर है कि दो दो करके
जी अलग अलग सलाम के साथ भी पढ़ सकते।
ठीक है, एक सवाल है, पता नहीं मैं कहते हैं कि कुल्ली करने से क्या वजू हो जाता है, बार बार किसी का वजू टूटता है तो उसके लिए कहा है कि कुल्ली करके काम चला रही, ये नया है मुझे।
बज़ाहिर तो कोई ऐसी सूरत नहीं है, खाने का वजू होता है कि कुल्ली करना, और
इनको शायद किसी ने बता दिया कि जब बार बार वजू टूट रहा है तो कुल्ली कर लिया करो यही काफी।
वल्लाहु आलम, ऐसा कोई वजू सुना तो नहीं है, और अगर वजू टूट जाता है तो फिर सिर्फ कुल्ली तो वैसे भी जो है वो सुन्नत है, और वजू के जो फराइज हैं वो अदा नहीं करेगा तो फिर इस सूरत में वजू कहाँ से जो है वो होगा।
ठीक है, मजीद
मेरा सवाल यह है कि बच्चियों के नाम ये रख सकते हैं, आयत ज़रा और कुरान पाक में एक लफ्ज है मन तशा।
क्या बात है, मन तशा, अच्छा जी, और आयत ज़रा जी, हजरत क्या कहते हैं अब आयत के नाम से भी, ये मन तशा तो सिरे से नाम ही नहीं है ना, ठीक है ये नाम ही नहीं है, और आयत को भी इस तरह जो कुरान पाक की आयात से ही वो मारूफ हैं और उससे मुराद ही यही कुरान पाक की ये आयतें लिया जाता है, तो आयत भी नाम ये ना रखा जाए। और बाकी ज़ाहरा हैं कनीज کنیز زہرا یا ویسے ہی زہرا رکھ لیا جائے کیا کہتے
ہیں؟ جی زہرا نام رکھنا جائز ہے، کنیز زہرا رکھنا بھی جائز ہے، فاطمہ تو زہرا رکھنا بھی جائز ہے،
کنیز فاطمہ رکھ لیں،
کنیز فاطمہ رکھ لیں، جو ایک نام ہے یعنی عربی میں جس کو ہم اسم بولتے ہیں نا، کم از کم وہ تو ہونا چاہیے اور وہ با معنی بھی ہونا چاہیے، اور ایک جب پوری پوری نسبت زہرا سے لینی ہے تو فاطمہ تو زہرا رکھ لیں،
ماشاء اللہ۔
تو یونیک کرنے کے لیے جو ہے وہ اگر ادھر ادھر کی چیز ملائیں گے تو بعض اوقات وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔
اور یہ منتشا ہیں، یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے، ویسے عام نام تو لوگ آتے ہیں لے کے آتے ہیں کہ وہ منتشا بھی ہیں، اس طرح لوگ انعمتا، اب یہ نام ہی نہیں ہے جو آپ اسم کہہ رہے ہیں کہ جو باقاعدہ ایک نام ہو، تو وہ بھی نہیں ہے، تو انعمتا نام رکھ لیں۔
انعمتا تو فعل ہے کہ تو نے انعام کیا، یعنی نام عربی میں اس کو اسم کہتے ہیں، یعنی اسم ہونا چاہیے، اور اسم وہی ہے کہ جو چیزوں پر بولا جاتا ہے، جو انسانوں کا نام عام طور پر رکھے جاتے ہیں مسلمانوں میں، وہی والا نام ہونا چاہیے، یہ تو ہے ہی فعل، تو اس لیے منتشا انعمتا اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اور پہلے بھی کئی دفعہ یہ بیان ہو چکا کہ محض قرآن پاک کھول کر جو بھی چیز سامنے آ جائے تو وہ نہ اس کو اپنایا جائے، پہلے اس کا معنی مطلب مفہوم اچھی طرح معلوم کرنا چاہیے، اور اس کو بطور نام استعمال کر بھی سکتے ہیں یا
نہیں کر سکتے،
اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
ٹھیک، اور ایسا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے ناظرین اکرام کے، بطور خاص کہ قرآن پاک کے اتنے صفحات آپ پلٹے ہیں اور اس کے بعد اتنی لائنوں کے بعد ساتواں لفظ جو ہوگا تو اس کا وہ آپ لے لیں، ایسا نہیں، اگر کوئی ایسا ہوتا تو پھر ہر سجا صاحب ہر حساب کتاب برعکس ہو جاتا، کسی کے ہاں قرآن پاک 20 لائنوں والا ہے، کسی کے ہاں 10 لائنوں والا ہے، کسی کے ہاں 14 لائنوں والا ہے، 16 لائنوں والا ہے، تو یہ حساب کتاب اگر جوڑیں گے 7 صفحے چھوڑ کر پھر 7 اتنا، تو یہ سب میں تو پتہ نہیں کیا کیا آ جائے گا۔
اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی بعض تو اسما ایسے ہیں، اسم تو ہیں لیکن وہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ جو شریعت نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ نام اچھا اور بامانہ ہونا چاہیے، تو وہ اچھا اور بامانہ اگر ہمیں نہیں پتا تو علماء سے پوچھ لیں،
یعنی ہر نام کو ہم منع بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے ناموں پر بھی نام رکھنے چاہیے، اسی طرح ایسی پاک بیبیاں ہیں جن کے قرآن پاک میں بھی نام ذکر ہوئے ہیں، سورہ مریم پوری صورت ہی بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام سے موسوم ہے، قرآن پاک کی صورتوں میں سے بھی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر ان صورتوں کا نام رکھا گیا، سورہ ابراہیم ہے، سورہ نوح ہے، سورہ محمد ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام ان کے نام ہیں، یا پاک بیبیوں کے جن کے نام قرآن مجید کے اندر ہیں، اور ان خواتین کے نام جو مذکور ہیں، تو وہ نام ہو آپ بالکل وہ نام رکھیے، ہر نام منع نہیں ہے اور ہر نام رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہی آئے گا کہ وہ نام آپ کسی مفتی صاحب سے، عالم دین سے پوچھ لیجئے، دارالعلوم اہل سنت سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں، اپنے مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی مزید کال۔
میرا نام محمد عمر ہے، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو یہ کہنا کیسا؟
اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، جی
یہ محاورتاً یہ استعمال ہوتا ہے، اس کے کہنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ پاک بعض اوقات بعض بندوں کو ڈھیل دیتا ہے اور ان کا جو مواخذہ ہوتا ہے یا ان کا جو دنیاوی طور پر انجام ہوتا ہے اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، لیکن بالآخر دنیا میں یا آخرت میں اس کا مواخذہ ہونا ہے، اگر دنیا میں مواخذہ نہیں بھی ہوا آخرت میں اس کا مواخذہ ہونا ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے جو اندھیر نگری مچائی ہے یا جو ظلم کیا ہے اگر دنیا میں اس کو اس کا بدلہ نہیں ملا تو بس اب یہ ختم ہو گیا معاملہ، تو یہ ختم نہیں ہوا ہے، آخرت میں ایک ایک ظلم کا اور ایک ایک زیادتی کا بدلہ اللہ پاک جو ہے وہ مظلوم کو دلائے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر کہنے والے کی مراد ہے کہ مواخذہ اس کا ہونا ہے، اگرچہ کہ فوری نہیں ہوگا لیکن دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، کچھ سزا اس کی اور پھر آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو ظلم کرے, کسی پر زیادتی کرے, تو حدیث پاک میں بھی یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں ہی جس پر ظلم کیا ہے, جس کے ساتھ زیادتی کی ہے, دنیا میں ہی اس کا اس سے معافی تلافی کر لو اور دنیا میں ہی اس کا بدلہ ادا کر دو, ورنہ آخرت میں تو پھر تبادلہ جو ہے وہ نیکیوں کے ذریعے ہوگا, یعنی مظلوم کو نیکیاں دے کر راضی کیا جائے گا,
اور نہ ہوا تو پھر اس کے گناہ لینے
اس کے گناہ جو ہے وہ اس پر ڈال دی جائے.
اب یہ کہ کئی لوگ دنیا کے اندر جب کسی گرفت میں یا کسی ویسے کچھ اور معاملات میں آتے ہیں تو لوگ اسی کو ہی اسی کا بدلہ قرار دے کر کہ یہ ہوگا, تو وہ تو ایک دنیا کا معاملہ علیحدہ ہوا, پکڑ میں آیا, گرفت میں آیا یا جو بھی کسی طرح کا, لیکن جس نے کسی کے حق مارے ہوئے ہیں تو اس کی تلافی دنیا میں اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے کہ بھئی بھلے اس کو سزا یا طرح کی کچھ اور مل گئی, کوئی اور کسی معاملے میں مل گئی, لیکن اس سے کیا سارے پچھلے اس کے وہ کلیئر ہو جائیں گے؟
نہیں, اس سے جس کا اس نے حق مارا ہے اس سے اس کی تلافی نہیں ہوئی ہے. یعنی ایک بندے نے کسی پر ظلم کیا ہے اور اب وہ 4 مہینے تک بیمار پڑا رہا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ 4 مہینے جو میں بیمار پڑا رہا ہوں وہ میرے ظلم کا بدلہ ہو گیا, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ مظلوم سے معافی مانگے, اور اگر کوئی مالی حق اس کا جو ہے وہ غصب کیا ہے, دبایا ہے, تو وہ حق بھی اس کو واپس کرے. رقم ہے, زمین ہے, کوئی سا بھی حق ہے جو یہ اس نے دبایا ہے تو وہ بھی واپس کرے, اس سے معافی بھی مانگے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے.
ٹھیک ہے,
اگر کوئی بھی اس کے اوپر معاملہ اس طرح کا آ گیا, بیماری, تکلیف, پریشانی,
خیر بیمار تو ہم ضمناً ایسے کہہ رہے, بیمار تو کسی بیمار جی کو ہم کہہ نہیں سکتے.
جی جی,
میری مراد کسی کا منصب ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا منصب چلا گیا, اس کو منصب سے معزول کر دیا گیا, یا اس منصب پر جو آخری سزا تھی وہ اس کو دے دی گئی کہ یہ اس نے یہ غلطی کی, اس کو یہ سزا بنتی ہے, تو اب اس منصب پر رہتے ہوئے, اس عہدے پر رہتے ہوئے پیچھے درجنوں معاملات تو وہ کہ کلیئر ہو گئے؟
نہیں, بالکل کلیئر نہیں ہوں گے.
میں یہ کہہ رہا ہوں,
وہ تو اصل میں یہ ہے کہ جب ایک کسی شخص کی کرپشن یا ایک شخص کا جب یعنی بالکل ثابت ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا, وہ تو دنیاوی طور پر اس سے وہ منصب اس لیے چھین لیا گیا کہ اب یہ اس کا اہل نہیں رہا, لیکن جو پیچھے وہ ظلم کرتا رہا ہے
وہ سب ان کے,
وہ تو اس کے اوپر لازم ہے ان سب سے معافی بھی مانگنی ہوگی, حتی الامکان اگر ان کا کوئی حق ہے وہ ان تک واپس کرنا پڑے گا یا اس کے ورثہ تک پہنچانا پڑے گا.
ٹھیک, مزید کون؟
میرا سوال یہ ہے, میں نے یہ پوچھنا ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟
جی مزید,
تو بندے نے تو ہے بکرا دیا مسجد کو خراب تو صدقہ کیا, جو بندہ جو مسجد والے آیا کہ یا کوئی وہ بکرا قربانی کے لیے کسی کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟
ٹھیک ہے, پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا,
پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے, لیکن اگر ایسی پینٹ ہے کہ جس سے جو ہے وہ اعضاء کی حیات ظاہر ہوتی ہے, یعنی بالکل تنگ کہ جس سے نماز پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر ایسی پینٹ کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے.
یعنی جس کے اس کے اعضاء,
جی اس کے اعضاء کی حیض ظاہر ہوتی ہے, صحیح طریقے
ڈھیلی ڈالی ہونی چاہیے, نارمل ڈھیلی ڈالی جو ہے وہ,
جو نارمل ڈھیلی ڈالی ہے تو اس میں پڑھنے میں پڑھنا جائز ہے.
ٹھیک ہے, اور جس پینٹ سے آپ منع کر رہے ہیں وہ صرف نماز کا ہی نہیں, عام حالت میں بھی,
عام حالت میں بھی پہننا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, یہ مسجد کو بکرا دیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کسی قربانی والے کو بیچ دیں؟
جی, مسجد کو بکرا دیا ہے, تو مسجد کو بکرا دینے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو بیچ کر اس کی رقم مسجد کے مصارف میں خرچ کی جائے.
ٹھیک ہے,
تو اب چاہے قربانی والے کو بیچیں چاہے گوشت والے کو بیچیں, دونوں صورتوں میں بیچنا جائز ہے, اور کیونکہ مسجد سے اس کو نفع اسی صورت ہی میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب کہ اس کو بیچا جائے اور اس کی رقم آئے اور مسجد کے مصارف میں خرچ کی جائے. بالکل بیچنا جائز ہے.
اچھا, اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے مسجد کو جو مسجد میں بظاہر ضرورت نہیں ہوتی, تو اب یہ جو اراکین ہوتے ہیں کمیٹی کے اراکین یا آپس میں ہی وہ کہ بھائی اس کو تم رکھ لو, تم اس کی جگہ پیسے دے دو, تو بعض اوقات اس میں کوئی دھوکے والی بات بھی نہیں ہوتی, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک رہنمائی ہو کہ ایسی چیز جس کو جو مسجد کے لیے تو نہیں ہے, کسی نے دی اس لیے کہ اس کو بیچ کر اس کی وہ مسجد میں خرچ کیا جائے, تو اس کی قیمت کا تعین, اس کی یہ چیزیں کیسے کریں گے؟
اس میں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو مسجد کی انتظامیہ ہے یا جن کو وہ چیز سپرد کی گئی ہے, تو وہ خود اس چیز کو نہ خریدے، اگرچہ کہ خریدنا جائز ہے، یعنی اس کی جتنی قیمت مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق ان کا بھی خریدنا جائز ہی ہے، لیکن خود سے نہ خریدے، اور یہ جو ہے وہ عادلانہ اور منصفانہ طور پر اور اپنے آپ کو تہمت سے بچاتے ہوئے یہ کسی دوسرے شخص کو بیچ دے مارکیٹ ویلیو کے مطابق. اس میں ایک پہلو تہمت کا بھی پایا جا رہا ہے. بالفرض کسی شخص نے کوئی بھی چیز مسجد کو دی ہے، اب انہوں نے تو آپس میں یہ طے کر لیا کہ بھائی فلاں کو بیچ دیں، اب وہ چیز اس کے پاس چلی گئی اور رقم اس نے مسجد میں دے دی، لیکن اس نے کوئی اعلان تو نہیں کیا نا، تشہیر تو نہیں ہوتی ہے کہ بھائی اس نے اتنی رقم دے کر یہ چیز حاصل کر لی.
بالکل.
اب اگر مسجد انتظامیہ کے پاس وہی شخص اپنی اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو بدگمانی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ میں نے مسجد کے لیے دی تھی اور یہ اس کو گھر میں استعمال کر رہا ہے یا اپنے عزیز و اقارب کو جو ہے وہ استعمال کے لیے دے دی ہے. تو اس لیے اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ یہ کسی اور کو بھیج دے،
ٹھیک ہے،
اپنے کمیٹی کے افراد میں سے کسی کو نہ بھیجے،
یا اس خرید و فروخت میں اس کو شامل کر لیا جائے، اس اصل آدمی کو ہی شامل کر لیا جائے، بٹھا کر پوری بات چیت کر لی جائے، تو بھی ایک معاملہ اس میں بہتری والا ہو سکتا ہے. کچھ مسجد بھی شامل کرتے ہیں. خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ نماز کے دوران ہی اگر کسی عورت کی یہ کیفیت ہوگی کہ جس میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ایام شروع، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟
اس صورت میں وہ جو نماز ادا کر رہی ہیں تو ان کی طہارت ہی باقی نہیں رہی، تو نماز بھی نہیں رہی،
ختم ہوگی، نہ اس کی کوئی قضا ہے،
اس کی قضا بھی نہیں.
ٹھیک ہے. اسلامی بہنیں کیا چہرے کے بال اتار سکتی ہیں؟
اسلامی بہنیں چہرے کے بال اتار سکتی ہیں، البتہ ابرو جو بنواتی ہیں خواتین یہ بنانا جائز نہیں ہے، اور احادیث پاک میں ایسی خواتین پر لعنت بیان کی گئی ہے. ہاں فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کے بہت زیادہ گھنے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں، جس سے بدنما لگتے ہیں، تو اس کو صرف ضرورت کی حد تک ترشوانا جائز ہے، لیکن اس کو اکھیڑنا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر چہرے کے اوپر، دیگر چہرے کے رخسار وغیرہ کے اوپر بال ہیں،
آپ بس داڑھی کے بال آئے ہیں بعض عورتوں کو،
جی ان کو بالکل اتوانا جائز ہے،
بلکہ مستحب فرمایا کہ ان کو تو اتارنا ہی چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. کچھ اور بھی سوال ہے. غیر موقع جو سنتیں ہیں ان کی دوسری رکعت کو ادا کرنے کا، دوسری رکعت ادا کرنے کا یہ پوچھنے طریقہ کیا ہے؟
غیر موقع سنتوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دو چار جو پڑھی جائیں گی غیر موقع سنتیں، عام طور پر چار ہی ہوتی ہیں نماز سے پہلے جو،
جی ہاں،
یہ ساری بھری پڑھی جائیں گی، یعنی سورت فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، ایک تو یہ کریں گے. دوسرا یہ کہ دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد جب درمیانی جو ہے وہ قاعدہ کریں گے، تو اس میں عبدہ رسولو کے بعد یعنی التحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، اور پھر جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو وہ گویا کہ نئی دو رکعتیں ہیں، تو ان کو ثنا سے شروع کریں گے، سبحانک اللہم سے شروع کریں گے.
اسلامی بہنیں گرم ٹوپی سر پر پہن سکتی ہیں، اور ٹوپی پہن کر پھر وہ دوپٹہ لے کر یا اسکارف وغیرہ کے نیچے ٹوپی پہن کر، اس طرح کیا حکم ہوگا؟
شرعی اعتبار سے تو عورتوں کا گرم ٹوپی پہننا میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو مردانہ ٹوپیاں ہوتی ہیں تو وہ نہ پہنیں.
اس میں بھی زنانہ جو عورتوں کی ٹوپی ہوتی ہے
جی
خاص طور پر،
ان کو پہننے میں کوئی حرج نہیں.
اس میں خیال رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی گھر کے اندر یہ چیزیں عام طور پر یا تو ایسا لگتا ہے کہ جو سوالات کیے جاتے ہیں کہ سویٹر بھی جو بھی ہاتھ میں آیا وہ سویٹر پہن لیا، چاہے مرد یعنی عورت پہن دی ہے مرد کا سویٹر پہن لیا، اس طرح ٹوپی جو ہاتھ میں آئی وہ پہن لی، تو یہ جو چیز ہے کہ مرد مرد والی چیزیں استعمال کرے گا، عورت عورتوں والی استعمال کرے گا، حدیث میں ممانعت اس کی؟
جی حدیث پاک میں ممانعت ہے، اس کی وجہ ہے مشابہت، یعنی عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اور مردوں کو عورتوں کی مشاہبت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ حدیث پاک میں لعنت ہے یہ. تو اس لیے ہر وہ لباس کے جس میں مردوں کی عورتوں سے یا عورتوں کی مردوں سے مشابہت ہو تو وہ لباس پہننا شرعاً جائز نہیں ہے.
جی مزید سوال.
میرا نام محمد شاہد اتاری ہے اور حضرت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے کام میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ادھار دیتے ہیں نا مال، تو پارٹی بالکل ہی بیٹھ جاتی ہے، مطلب اس کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہوتا، پھر ذہن بنتا ہے کہ یار اس کو زکوٰۃ کے مد میں کاٹ دیں. اس حوالے سے مجھے شرعی رہنمائی چاہیے.
زکوٰۃ کی مد میں کاٹنے کا یہ کہہ رہے ہیں، اور کئی ایسے ہوں گے کہ جو کاٹ بھی دیتے ہوں گے. ہاں بھی اس کو آپ اس میں لکھ لو، کیا کہیں گے؟
اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرض ادا نہیں کر سکتا اور واقعی اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اب اس کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہماری شریعت یہ حکم دیتی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی یہ حکم دیا ہے کہ جو تنگ دست ہے اس کو خوشحالی تک مہلت دی جائے، اور جب اس کے پاس خوشحالی ہو جائے یعنی ادائیگی پر وہ قدرت رکھے تو پھر اس سے اس وقت مطالبہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی ایسا تنگ دست ہے کہ اب اس کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے اور جس کی رقم دینی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنی رقم اس نے دینی ہے اس کو میں اپنی زکوٰۃ میں کاٹ لوں، تو شرعی اعتبار سے یوں زکوٰۃ میں کاٹ لینا بھی جائز نہیں ہے.
یعنی زکوٰۃ
یعنی وہ یہ شمار کر لے کہ اتنی میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے. البتہ یہ کر سکتا ہے کہ اس نے جو اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور یہ اگر غیر سید ہے اور مستحق زکوٰۃ اس کو یہ لگ رہا ہے، تو یہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو ادا کر دے، اور جب وہ زکوٰۃ پر قبضہ کر لے تو اپنا قرض اس سے وصول کر لے، تو اس صورت میں زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرض بھی وصول ہو جائے گا. اور پھر ایک مسلمان بھائی کی حاجت روئی کی نیت سے کچھ نہ کچھ اس کے پاس رہنے بھی دے، یعنی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ تنگ دستی میں اور کھانے پینے کے بھی اس کو مسائل ہو رہے ہیں، دیگر اخراجات میں مسائل ہو رہے ہیں، تو اپنا آدھا قرض وصول کر لے اور آدھا جو ہے وہ اس کے پاس رہنے دے، کیونکہ جب مستحق زکوٰۃ ہے اس کو یہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ مالک ہو جائے گا.
مالک
تو اب یہ آدھا قرضہ وصول کر لے، آدھا اس کے پاس رہنے دے، تو یوں کچھ اس کو وصولی بھی ہو جائے گی اور اس میں اس کے ساتھ بھلائی اور خیر خائی بھی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کئی لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو جن کے پاس پیسہ دینے کو نہیں ہے انہوں نے خود بھی لینا ہوتا ہے، آگے سے انہوں نے بھی لینا ہے، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر ہمارے پاس اب نہیں ہے، انہوں نے آگے سے لینا ہے اور پھر ادھر دینا ہے، تو لوگ ان کے ساتھ بھی یہی طریقہ اپنا رہے ہوتے ہیں، یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ بھئی ہم اس کو دیکھیں، تو اب کیا کہیں گے؟
جس کے پاس دیکھیں، اگر کسی کو آگے لینا ہے کسی سے،
جی جی،
تو وہ تو اگر اتنی اس لینا ہے کہ جس میں وہ شریف فقیر رہتا ہی نہیں ہے،
تو اس کو تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے جب مل جائے گا.
جی، اس کی بھی زکوٰۃ اس کو دینی ہے. یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ لینا ہے نہ اپنے پاس موجود ہے، یا لینا
ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا،
یا لینا ہے تو اتنا ہے کہ وہ نصاب کی مقدار جتنا نہیں ہے.
ٹھیک،
تو یہ اس کے لیے ہے. اور جس نے آگے لاکھوں کروڑوں روپے لینے ہیں اور پھر آگے پارٹی کو دینے ہیں، تو وہ تو صاحب نصاب ہے، وہ تو زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ جب اس کو وصول ہوگا تو جتنی عرصے کی زکوٰۃ بنتی ہے اس کی، تو وہ زکوٰۃ جو ہے ادا کرے گا.
ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کاروبار کے سلسلے میں راولپنڈی سے لاہور جاتا ہے اور ایک مہینے یا دو ہفتے بعد واپس راولپنڈی میں آتا ہے، اسے صحیح پتہ نہیں ہے کہ اس کا کام 6 مہینے میں ختم ہوگا یا زیادہ وقت لگے گا، تو یہ اپنے شہر میں قصر پڑے گا یا دوسرے شہر میں قصر پڑے گا، کہاں پوری کرے گا، کہاں قصر پڑے گا؟
یہ جب اپنے شہر سے سفر کے ارادے سے،
یعنی راولپنڈی سے نکلا
لاہور کے ارادے سے، تو شہر سے باہر نکلتے ہی یہ مسافر ہو گیا.
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 92 سے زائد کلومیٹر
زائد ہے، تو یہ راستے میں جو 4 رکعت والے فرض نمازیں ہیں ان میں قصر کرے گا، اور اگر سفر میں سہولت ہے، آسانی ہے، تو سنت مقدہ وغیرہ بھی ادا کریں،
ٹھیک،
اور غیر مقدہ کو ترک کر دیتے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ ادا کرنی چاہیے. اور اب جس شہر میں یعنی لاہور میں یہ پہنچا ہے، وہاں اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کتنے دنوں تک رہنا ہے، یعنی دو دن میں بھی کام ہو سکتا ہے، چھ مہینے میں بھی کام ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی نیت نہیں کرتا ہے کہ مجھے کتنا رہنا ہے، بس یہ کہ کام ہو جائے گا تو چلا جاؤں گا. تو اب یہ وہاں پر بھی مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں ہوگا. ہاں اگر یہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے کہ مجھے 15 دن رہنا ہے، بھلے کام جو ہے وہ 20 دن بعد ہو جائے یا 1 مہینے بعد ہو جائے، اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لیتا ہے تو مقیم ہو جائے گا. اور اگر یہ اس سے کم کی نیت کرتا ہے یا اس امید پر رہتا ہے کہ جب کام ہوگا تو چلا جاؤں گا، تو ان دونوں صورتوں میں یہ مسافر رہے گا اور یہ نماز میں قصر کرے گا.
اچھا ان کے سوال سے جو لگ رہا ہے نا کہ جیسے کوئی ظاہر ہے کوئی بزنس کھول رہا ہے تو اب 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے، آپ جو صورت بتا رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ کسی سے پیسے لینے ہوں تو آج مل گئے تو یہ آج چلا جائے گا، آج نہیں ملے تو کل چلا جائے گا، کل نہیں ہے تو پرسوں چلا جائے، یہ وہاں بیٹھ گیا بھائی پیسے دو گے تو جاؤں گا. اب اس کو ابھی نیت اس کی نہیں ہے کہ 15 دن یا یہ، اس کو یہ ہو رہا ہے کہ کل ملیں گے پرسوں ملیں گے 3 دن میں چلا جاؤں گا. آپ وہ والی صورت
جی،
اب یہ 6-8 مہینے جنہوں نے بزنس کرنا ہے تو ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب 6-8 مہینے کے لیے تو ہم یہاں ہیں، 1 مہینہ رہیں گے، 2-2 ہفتے بھی رہیں گے، تو واپسی پنڈی میں جب راول پنڈی جائیں گے، بھلے 1 دن کے لیے جائیں 2 دن کے لیے، اس میں کوئی قصر کا ہے؟
دو، یعنی اس میں دو باتیں ہوں گی. پہلے تو میں اس شہر کا بتا رہا ہوں کہ جس میں اس نے رہنا ہے،
جس میں بزنس کر رہے ہیں،
جس میں یہ
لاہور میں
تو وہاں انہوں نے اقامت کی نیت کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر اقامت کی نیت کر لی ہے اور 15 دن سے زیادہ رہنا ہے،
ٹھیک ہے،
15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو یہ مقیم ہو گئے ہیں. اگر اس سے کم کی نیت ہے تو پھر یہ
مسافر رہیں گے.
اب رہا یہ کہ یہ 2 دن کے لیے گھر آتے ہیں بالفرض، پھر ان کو دوبارہ واپس آنا ہوتا ہے، تو یہ اپنے شہر میں جہاں یہ مقیم ہیں
پنڈی
تو یہاں اگرچہ یہ 1 گھنٹے کے لیے بھی آئیں اور اس وقت میں جو نماز کا ٹائم آ گیا، تو یہ اپنے شہر میں داخل ہوتے ہی ان کا سفر ختم ہو چکا. اب یہ ان کا اپنا شہر ہے، یہاں پہ اب یہ مسافر نہیں ہے، یہ مقیم ہو جائیں گے. اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنے شہر میں آتے ہیں اور اس ٹائم کوئی نماز کا ٹائم آ گیا
تو پوری
یہ پوری نماز ہی ادا کریں گے.
ٹھیک ہے، اور اس کا سوال انہی پر ہی رہے گا کہ یہ پنڈی سے لاہور کتنے دنوں کے لیے جاتے ہیں اور کتنے دن ہے، بھلے پہلے مہینہ بھی اگر رہیں، اب یہ 1 دن کے لیے پنڈی آ گئے تو وہ اب مہینہ رہنا ختم ہو گیا، اب نیا دیکھا جائے.
سفر کی وجہ سے قصر ہوتی ہے، جب یہ اپنے شہر میں پہنچ گیا تو سفر ختم ہو گیا،
ٹھیک ہے،
تو اب کوئی قصر نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
اور جب یہ اپنے شہر سے دوسرے شہر جو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو راستے میں بھی قصر کریں گے، اور پھر وہاں ان کی اقامت کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ انہوں نے وہاں کتنے دن رہنے کی نیت کی ہے. 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کی ہے تو مقیم ہو گئے، اور اگر اس سے کم رہنے کی نیت ہے 2 دن 14 دن 10 دن تو مسافر رہیں گے.
ٹھیک ہے، ایک نماز کے لیے وضو کیا، دوسری نماز کا ٹائم ہو چکا تو وضو تو ہے، تو اب کہا جاتا ہے کہ صرف کلی کر لیں کافی ہے.
ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو صحیح ہے شرعی معذور نہیں ہے، تو اس کا اگر وضو ایک نماز کے لیے کیا ہے تو دوسری نماز میں بھی اس کا باقی ہے، وقت آ گیا تو کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ کچھ کھایا پیا ہے تو کلی اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ جو ذرات ہیں منہ سے وہ نکل جائے، تو پھر کلی کرے، ورنہ کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں.
سردیوں میں تو اب یہ کہ عصر مغرب کم از کم جو ہے یہ 3 نمازیں تو ایک وضو سے یا 2 نمازیں تو ایک تعداد ہے جو
جی، سردی والے جو علاقے اس میں تو یہ خصوصی اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے.
پھر بھی حضرت ہر طرف
اور
گیس ہے نہیں ہے، پانی گرم نہیں ہے، تو مسائل تو ہر طرف ہی ہیں.
اچھی بات ہے، اور ہر ٹائم بندہ باوضو رہے تو یہ بھی ایک فضیلت والی بات ہے.
ٹھیک ہے، ناظرین کرام پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، جو سیکھا سمجھا مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم इनकी बारगाह।